それだけ。
بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد
قرآن مجید میں خداوند عالم کی طرف سے نبیوں کو مبعوث کرنے نبیوں کو نبی بنا کر بھیجے جانے کا مقصد اس طرح سے بیان ہو رہا ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو حق اور بینات کے ساتھ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان ہم نے اپنے طرف سے پیغام لے جانے والوں کو بینات کھلی نشانیاں واضح دلیلیں دے کر لوگوں کے درمیان بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ اپنے درمیان انصاف کو قائم کر سکیں انبیاء الہی کی بعثت نبیوں کا انسانوں کے درمیان نبی بن کر کے آنا اس واسطے تھا تاکہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف جسٹس قائم ہو جائے تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں تمام نبیوں کا مقصد قرآن مجید کی اور بھی آیتیں ہیں جس میں کہیں رسول کے رسول بنا کر بھیجے جانے کا مقصد تزکیہ ہے تعلیم ہے تعلیم کتاب و حکمت ہے تو کہیں کوئی اور ذمہ داری رسول کی جو لوگوں کے حوالے سے بیان کی گئی ہے اور ان میں تضاد اور اختلاف نہیں ہے پورا دین پوری شریعت تمام نبیوں کے پیغامات کا خلاصہ ہے انصاف اور جسٹس کا قائم کرنا خود انسان اپنے ساتھ انصاف کرے رب اور بندے کے رابطے کے اعتبار سے اپنی بندگی کے ساتھ انصاف کرے اوروں کے ساتھ انصاف کرے یہی پوری زندگی واقعہ کربلا کہ جس کی روشنی کی کرنے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور نمایاں ہوتی جا رہی ہے دنیا کے گوشے گوشے میں امام مظلوم کی شہادت کا تذکرہ بڑے اہتمام کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اس تذکرے کا اہتمام ہو رہا ہے اور خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سب کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ کربلا والوں کا تذکرہ کریں اور امام حسین کی مجلس کے عنوان پر قرآن کی باتیں دین کی باتیں حق کی باتیں انصاف کی باتیں سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں فضائل و مصائب کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہم بھی صاحبان فضیلت سے قریب ہو جائیں دنیا کے چپے چپے میں ہر گوشے میں اس وقت امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور تعداد کم ہو کے زیادہ کوئی لمحہ ویسا بچا نہیں ٹائم کے حوالے سے کہ جس میں امام حسین کا ذکر نہ ہو رہا ہو. زمین اور سورج کی گردش اور رفتار اور فاصلے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ٹائم بدلتا رہتا ہے, کہیں رات ہے کہیں دن ہے, کہیں گھنٹے کا کہیں دو گھنٹے کا کہیں چار گھنٹے کا, جیسا جیسا فاصلہ ہے. کہیں لوگ اٹھ رہے ہیں کہیں سو رہے ہیں, کہیں صبح ہے کہیں دوپہر ہے کہیں شام ہے, اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں یا حسین کی آوازیں بلند نہ ہوں.
محمد
جیسا کہ اذان کی آواز کسی لمحہ خالی نہیں ہے, میں اس حوالے سے بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ اکبر کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو, اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز
صلی اللہ علیہ محمد,
اور خدا کا نام لینا رسول کا نام لینا یہ خدا پر معاذ اللہ احسان کرنے والی بات یا خدا کی خدائی میں کچھ بڑھا دینے والی بات ہے نہیں. اللہ کا نام بلند ہے تو اللہ کے نام کی بلندی ہمارے لیے باعث فخر ہے, وہ تو کبریائی کا مالک ہے, وہ اکبر ہے, وہ صاحب جلال ہے, وہ اس کی بادشاہت لازوال ہے, اس کی حکومت دائمی ہے, وہ مالک حقیقی ہے, وہ مالک کائنات ہے, وہی واجب الوجود ہے, وہی سب کچھ ہے, اس کی ذات ہماری عبادتوں کی محتاج نہیں ہے. اور ایسے ہی رسول اللہ کا تذکرہ بھی, رسول کا نام زمانے میں بلند ہے, رہے گا پوری تاریخ انسانی میں اور پوری کائنات میں. اگر کوئی نام بہت زیادہ زبانوں پر جاری ہے تو اللہ کے بعد وہ ہمارے رسول کا نام ہے. یوں تو کرسچینٹی کی پاپولیشن مسلمانوں سے زیادہ ہے, کرسچن زیادہ ہیں, لیکن ان کے پاس حضرت عیسیٰ کا نام اتنا نہیں لیا جاتا جتنا ہمارے رسول کا لیا جاتا ہے. اذان میں, اقامت میں, نماز میں, جگہ جگہ پر کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں اقامت ہو رہی ہے, کہیں کہیں نماز ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں درود پڑھا جا رہا ہے. تو کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں کہ جس میں اللہ اور رسول کا اور امام حسین کا نام نہ لیا جا رہا. سورہ انشراح میں الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك, اس کی تفسیر میں بتایا گیا اللہ نے کہا کہ اے رسول ہم نے تمہاری یاد کو بلند کر دیا, رفعت عطا کر دی, بلندی دے دی. تو اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ یہ نام ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. تو جہاں اذان قائم ہے, جہاں اقامتیں قائم ہیں, وہیں اللہ نے حسین کے نام کو بھی بلندی عطا کر دی ہے. تو اس وقت ہماری جو گفتگو ہمارے اور آپ کے درمیان مختصر وقت کے لیے رہے گی وہ یہی ہے کہ امام حسین نے شہادت پیش کی, اپنی قربانی پیش کر دی, اپنے تمام ساتھیوں کی قربانیاں دے دیں. آپ حضرات صلوات پڑھیں.
اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد,
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
محمد و آل محمد صلوات.
اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد.
اگر امام حسین کی شہادت کے مقصد کو ہم ایک ٹائٹل دینا چاہیں تو کیا ٹائٹل دیں؟ لوگ کہتے ہیں امام حسین نے اپنی قربانی دے دی نماز بچانے کے لیے. یقیناً امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی نماز بچانے کے لیے, مگر نماز ہی صرف نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے روزے کو بچا لیا, یقیناً بچایا. امام حسین کی شہادت کا مقصد اگر ایک لفظ میں ہم ڈھونڈنا چاہیں تو کیا ٹائٹل دیں, کیا عنوان دیں امام حسین کی شہادت کی جو فلسفی ہے, جو مقصد ہے, اس کا عنوان کیا ہو سکتا ہے؟ نماز کو امام نے بچایا, نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد, سر حسین کے پیچھے یہ قافلہ نکلا, یہ امام کے سر کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا. واقعہ کربلا کے بعد ابن زبیر, جس نے یزید کی بیعت سے انکار بھی کیا تھا, جان بھی بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگا بھی تھا, امام حسین کی نصرت میں بھی نہیں آیا تھا, اور اس نے اتانا دیتے ہوئے چوتھے امام سے پوچھا, اچھا آپ گئے تھے, آپ لوگ گئے کربلا, جنگ ہوئی, ریزلٹ کیا ہوا, کون جیتا کون ہارا؟ امام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, اگر اذان آواز کی آواز اذان اگر بلند ہے تو خود سمجھ لینا مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے. اس نے طعنہ دیا تھا, طنز دینے کی کوشش کی تھی. امام نے کہا تھا کہ اگر اللہ اور رسول کا نام بلند ہو رہا ہے, کیونکہ یزید نے اس بات کا انکار کیا تھا, نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول آیا, یہ سب تو بنی ہاشم کے گھرانے کا کھیل تھا. نماز کا مذاق اڑایا, علانیہ فسق و فجور کا برائیاں پہلے بھی تھیں, لیکن علانیہ طور پر دین کا کھل کر انکار کرنا, پہلے کم سے کم چہروں پر نقاب اسلام تھا, اب علانیہ فسق و فجور اور کفر کا اعلان اور وحی کا انکار. تو بہرحال شہادت امام حسین کا مقصد کیا, کربلا کو ہم کیا نام دیں, ذرا سا ہم غور کر کے دیکھتے ہیں. کربلا کی تاریخ میں تو لوگوں نے جس جس اعتبار سے واقعہ کربلا کو انالیسس کیا, غور کیا واقعہ کربلا پر, ایک نام دینے کی کوشش کی. مثلا کربلا کو دیکھا تو بڑی مظلومیت کی داستان ہے, اتنے مظلوم ہیں کہ تھوڑے سے لوگ ہیں ان پر پانی کی بندش ہوتی ہے, چند لوگ ہیں, 72 شہید پورے کے پورے بھرپور سپاہی نہیں ہیں, ان میں کچھ جوان بھی ہیں, کچھ بزرگ بھی ہیں, کچھ بچے بھی ہیں, تو مظلومیت کی انتہا ہے. رسول کے نواسے کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا, جنازے پر گھوڑے بھی دوڑا دیے گئے. تو کربلا کا نام دینے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا, المیہ, ٹریجڈی. واقعہ کربلا بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑی غم کی داستان ہے. صلوات پڑھ دیں,
اللہم صلی علی محمد.
چاہے تو آپ لوگ اس طرف بھی آ سکتے ہیں.
برائے خوشنودی امام زمانہ فاواز بلند صلوات,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
واقع کربلا کو ہم عنوان کیا دیں, کربلا کیسی داستان ہے, اور پھر ذرا سا آگے بڑھ کر امام حسین کی شہادت کا مقصد کیا قرار دیں. نماز بچانا, روزہ بچانا, حج کی حفاظت کرنا, دین بچانا, پیغمبروں کے پیغام کو بچا لینا, عنوان کیا دیں. تو لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کربلا کے واقعے کو دیکھا, تو کچھ لوگوں نے کہا یہ کربلا غم کی داستان ہے, ایک المیہ ہے, ٹریجڈی ہے, بہت بڑا حادثہ ہے. تو کیا یہی کہہ دیا جائے کہ کربلا بہت بڑا حادثہ ہے؟ یاد رکھیں کربلا حادثہ نہیں ہے. حادثہ, جہاں تک میں اردو زبان میں حادثے کا مفہوم سمجھتا ہوں, حادثہ ایک ایکسیڈنٹ ہے, کربلا ایک حادثہ نہیں ہے. حادثہ عام طور پر ان چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں پر ایکسیڈنٹلی اتفاق سے کچھ ہو جائے. کربلا اتفاق سے واقع ہو جانے والا واقعہ حادثہ نہیں ہے, کربلا مکمل آگاہانہ انقلاب ہے, جہاں پر بھرپور منصوبہ بندی ہے. ایسا نہیں کہ ایک دم کچھ ہو گیا, نہیں, ہو نہیں گیا, برپا کیا گیا, یہ ہو جانا نہیں ہے. چلے کربلا کو کیا نام دیں, کہ کربلا حریت کا درس ہے, فریڈم, آزادی کا ایک پیغام ہے, اس لیے کہ کربلا میں جان تو دی جا رہی ہے مگر غلامی کو نہیں منظور کیا جا رہا ہے. اور کربلا کے شہیدوں میں ایک نام ہے حر, خصوصیت کے ساتھ امام حسین نے ان کے جنازے پہ کہا تھا, انت الحر کما سمت کا امک, تم آزاد ہو جیسا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام آزاد رکھا ہے. کربلا میں محبت کا پیغام ہے, اتنی والہانہ محبت ہے, ایسی محبت, رشتہ داروں کی محبت, دوستوں کی محبت, امام کی محبت, اور تمام محبتیں ڈوب کر اللہ کی محبت, تمام محبتیں جذب ہو جا کر اللہ کی, بھائی دنیا کی سب سے خالص پیور محبت سمجھی جاتی ہے ماں کی محبت, جسے ہمارے اردو اور ہندی زبان میں ممتا کا لفظ, خاص محبت ہے, لیکن مائیں اپنی ممتا کو قربان کر کے اللہ کی محبت کو اجاگر کرتی ہیں.
سبحان اللہ, اللہم صلی علی
محمد. یعنی یہ بڑی قربانی ہے, جان دینا ہی قربانی نہیں ہے. ماں اپنی آغوش کے پلے بچے کو سنوار سنگار کر, آنکھوں میں سرما لگا کر میدان میں بھیجتی ہے نصرت امام میں. تو یہاں پر مقصد پر مائیں اپنی محبت کو قربان کرتی ہیں. تو کربلا کو کیا نام دیں, کہا محبت کی انتہا. چلیں ایک نام ہم نے یہ بھی دیا, کیا بس یہی جذبہ ہے؟ کہا نہیں, قرآن کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں عبادت کے جو جلوے ہیں تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آتے. شب عاشور امام حسین کے خیموں سے ذکر الہی کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی گنگناہٹ. کوئی رکوع میں تھا, کوئی قیام میں تھا, کوئی سجدے میں تھا, یہ نہیں کہ موت نزدیک دیکھ کر. توجہ کا طالب ہوں, موت سے بچنے کے امکانات تھے, تبھی تو امام حسین نے بیعت گردن سے ہٹا کر کہا تھا کہ چلے جاؤ. یہاں موت کی مجبوری نہیں تھی، مکمل اختیار تھا. چنانچہ کربلا کو ہم نام دیں عبادت کے جلووں کا مرکز، کا یہ بھی ایک نام، لیکن پھر بھی بات ادھوری رہ جاتی ہے. ذرا سا آگے بڑھ کر گئے، ہم نے دیکھا کہ کربلا میں توحید کے جو نمونے ہیں، یعنی اللہ کی خالص وحدانیت کا نظریہ، ایک ضعیف جنازوں پر جنازے اٹھاتا ہے، لاشوں پر لاشیں اٹھاتا ہے، زبان پر کلمہ افسوس نہیں ہے، بلکہ ہر قربانی کے ساتھ ساتھ عام طور پر یہ ذکر زبان پر ہے، میرے مالک تیری رضا پر راضی ہوں، تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو کربلا کو کیا عنوان دیا جائے؟ آپ کی توجہ رہے، دیکھیے کربلا المیہ ہے، لیکن اگر ہم کربلا کو صرف المیہ کہتے ہیں تو بات محدود ہو جاتی ہے. کربلا حریت کا درس ہے، اگر خالی حریت کا درس آپ نام دیں گے تو بات مکمل نہیں ہوتی. کربلا مظلومیت کی داستان ہے، یقیناً ہے، مگر صرف مظلومیت کی داستان نہیں ہے. کربلا محبت کی معراج ہے، مگر صرف محبت کی معراج آپ کہیں گے تو بات تمام نہیں ہوتی. کربلا میں بچپنا بھی ہے، کربلا میں جوانی بھی ہے. چلے کربلا میں پیاس کی ایسی شدت کہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اس کے بعد کبھی پیاس کا یہ مرحلہ نہیں دیکھا گیا. امام حسین کی شہادت کے بعد کی زیارتیں اور شہادت سے پہلے کی روایتیں، توجہ کریں، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جہاں جہاں امام حسین کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے، وہاں امام حسین کی اتش اور پیاس کا تذکرہ بھی ملتا ہے. تو ہم کربلا کو ٹائٹل دیں کربلا اتش اور پیاس کی داستان ہے، تو پھر ہے پیاس ضرور، مگر بات محدود ہو جاتی ہے. کربلا میں ایثار و قربانی کا جذبہ ہے. امام حسین نے شب عاشور جب شہداء کے نام پڑھنے شروع کیے تو ایک بھتیجا اٹھا، نوجوان تھا، چچا آپ نے میرا نام نہیں بتایا. امام نے پوچھا موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ کہا مولا چچا آپ کی نصرت میں حق کے لیے جان دینا شہد سے زیادہ شیرین ہے. تو اس سے بڑا ایثار اور قربانی کا جذبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کربلا کو صبر کی داستان کہیں، دیکھیے باتیں بہت پھیلا کے بیان کرنے کی ہیں. کربلا کو ایک صبر کی داستان بتائیں، اس لیے کہ ظلم ہارا صبر جیتا. کیا مطلب ہے؟ یعنی ظالم یزیدی لشکر کے ظلم ڈھانے کے جتنے ہتھیار تھے سب ٹوٹ کر ختم ہو گئے، مگر امام حسین کے صبر کا جذبہ ختم نہیں ہوا. اسی لیے کہا گیا کہ صبر جیتا ظلم ہارا. تو کربلا کو صبر کا عنوان دیا جائے، یقیناً صبر کی داستان ہے، مگر پھر بھی بات پورے طور پر مکمل نظر نہیں آتی. اب آپ چاہیں تو اور مثالیں واقعی کربلا سے، امام حسین کے خطبات سے، کہ کربلا حریت کا پیغام ہے، درس آزادگی ہے، کربلا میں محبت کی معراج ہے، کربلا توحید کا مدرسہ ہے، کربلا مرکز صبر ہے، کربلا جذبہ ایثار و قربانی کا نام ہے. تو اگر ایک اعتبار سے دیکھیں گے، جس نے جس اعتبار سے دیکھا اس کو ویسا ویسا آئینہ کربلا میں نظر آیا. ذرا سا آپ آئیں قرآن مجید پڑھیں. قرآن مجید کو کیسی کتاب ہم کہیں گے؟ قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ قرآن مجید کو اگر کسی لائبریری میں جائیں آپ کہاں رکھیں گے؟ فوراً آپ جواب دیں گے کہ ریلیجیس بکس میں رکھا جائے گا. مگر کیا قرآن مجید صرف ایک مذہبی بک ہے؟ مذہبی بک ہونے کا مطلب پریکٹیکل لائف سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں. قرآن ہم نے کھول کر پڑھا، کربلا میں ہسٹری بھی ہے، فرعون کا تذکرہ ہے، نمرود کا تذکرہ ہے، اچھوں کا بھی ہے، بروں کا بھی ہے، موسیٰ کا بھی تذکرہ ہے، ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے، حضرت آدم کا تذکرہ ہے، ابلیس ملعون کا تذکرہ ہے. تو قرآن مجید کو کہتے ہیں ہسٹری کی بک ہے؟ کہ ہسٹری تو ہے، مگر آپ ہسٹری ہی کی بک نہیں کہہ سکتے اس کو. ہسٹری ہے کربلا میں، کہ کربلا میں قرآن مجید میں پیغمبروں کے تذکرے ہیں، قرآن مجید میں اخلاقیات ہیں، مورل باتیں ہیں. کہ قرآن کو اخلاقی کتاب کہیں، کہ اخلاقی کتاب ہے، لیکن خالی اخلاقی کتاب آپ نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید میں سماجیات ہیں، سوشل باتیں ہیں. قرآن مجید کو سوشل بک کہہ دیں، کہ سوشل چیزیں ہیں، مگر آپ صرف سوشل بک عنوان نہیں دے سکتے. قرآن مجید لٹریچر کا انمول نمونہ ہے. 1400 سال سے آج تک قرآن پوری دنیا کو آواز دے رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے تو تم اس جیسی کوئی کتاب لاؤ، پوری کتاب چھوڑو 10 سوروں کا جواب لاؤ، 10 سورے چھوڑو 1 سورت کا جواب لاؤ. تو قرآن مجید لٹریچر کا بہت بڑا نمونہ ہے. تو قرآن کو لٹریری بک کہہ دیں، ایک ادب کی کتاب ہے. کہا کہ ادب تو ہے قرآن میں، لیکن اگر صرف ادبی کتاب کہیں گے تو بہت چھوٹی بات ہو جائے گی. قرآن مجید میں عبادت کے طریقے ہیں، کیسے پریئر کرنا ہے، دعا کیسے مانگنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی باتیں ہیں. تو قرآن مجید کو عبادت کی کتاب کہیں گا، عبادت کی کتاب ہے، مگر صرف عبادت کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید میں سیاست ہے بھائی, بڑے ہی شوق سے لوگ کہتے ہیں کہ سیاست مذہب سے الگ کر رہے ہیں, ہم سیاست نہیں. اگر گندی سیاست کرنی ہے تو یقیناً وہ انسان کی انسانیت کے خلاف ہے, لیکن ویسے اگر تدبیر امور کے معنی میں ہو تو سیاست زندگی کا ایک حصہ ہے. قرآن مجید میں سیاست نہیں ہے کہا, یقیناً سیاسی باتیں بھی ہیں, سیاسی پیغامات ہیں. قرآن مجید میں قانون لا کہا, قرآن مجید میں قانون ہے یقیناً, تو قرآن مجید کو لا کی ایک بک قرار دے دیں کہ یہ لا سے مربوط ایک بک ہے. کہا لا تو ہے قرآن میں, مگر آپ صرف قرآن کو قانونی بک ہی نہیں کہہ سکتے. قرآن مجید میں قانون بھی ہے, قرآن مجید میں سیاست بھی ہے, قرآن مجید میں اخلاقیات بھی ہیں, قرآن مجید میں سماجی تعلیمات بھی ہیں, قرآن مجید میں شجاعت اور انفرادی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی فرمائشات ہیں, قرآن مجید میں حقوق ہیں, رائٹس, ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, بچے کے کیا حقوق ہیں, انسانوں کے کیا حقوق ہیں, کا یہ بھی ہے. قرآن مجید آئندہ کی خبر دینے والی کتاب ہے کہ ہاں, تو قرآن مجید کو یہ نام دے دیں کہ یہ آئندہ کی خبر دینے والی کتاب ہے کہ آئندہ کی خبر دیتی ہے, مگر آپ ایک عنوان نہیں دے سکتے. بس میں نے اپنی بات کو مختصر کر لیا. قرآن مجید میں کیا ہے کہ قرآن کو ایک نام نہ دینا, قرآن مکمل کتاب ہے. قرآن میں عبادت بھی ہے, سیاست بھی ہے, سماجیات بھی ہیں, اقتصاد بھی ہے, قرآن مجید میں اخلاقیات بھی ہیں, قرآن مجید میں انفرادی زندگی بھی ہے, اجتماعی زندگی بھی ہے, قرآن مجید میں قانون بھی ہے, قرآن میں تاریخ بھی ہے, قرآن میں حقوق بھی ہے. قرآن کو ایک عنوان نہیں دیا جا سکتا, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک و تر کا علم قرآن مجید میں پایا جاتا ہے. تو جیسے قرآن مجموعہ زندگی ہے, ایسے ہی کربلا بھی مجموعہ درس زندگی ہے. ایک عنوان آپ نہیں دے سکتے, کربلا میں سب کچھ ہے, جو زندگی کے لیے چاہیے ہے سب کچھ ہے. اگر کسی ایک مفہوم میں ہم محدود کر دیں گے تو ہم نے سمجھا نہیں ہے. ہاں, البتہ دیکھنے والے کی صلاحیت ہے. مثلا اگر کوئی ایک لٹریچر کا ماہر ہے تو قرآن کے لٹریری نکات کو بہتر سمجھتا ہے. قرآن میں میڈیکل باتیں بھی ہیں, اگر کوئی میڈیکل ایکسپرٹ ہے تو قرآن سے کچھ چیزوں کو بہتر سمجھتا ہے. قرآن میں سائنس کی باتیں بھی ہیں, ایک سائنٹسٹ عام لوگوں سے زیادہ قرآن کی سائنسی باتوں کو سمجھتا ہے. لینے والوں کے ظرف الگ الگ ہیں, چاہے جس مزاج سے لیں قرآن نورانیت دیتا ہے. کربلا بھی اسی طریقے سے, چاہے جس مزاج سے آگے بڑھیں, کمالات انسانی لینا چاہیں تو کربلا سے لے سکتے ہیں. ویسے اگر ہم ایک عنوان دینا چاہیں, سنگل ٹائٹل دیکھنا چاہیں دینا چاہیں تو جیسا کہ قرآن مجید نے کہا, نبیوں کو بھیجے جانے کا مقصد انصاف کرنا ہے, عدل کا قیام ہے. قرآن بھی عدل کے قیام کے لیے آیا, کربلا کا مقصد بھی عدل کا قیام ہے. جب عدالت کا قیام ہے تو عدالت کو قائم کرنا, جسٹس کو پیادہ کرنا, انصاف کرنا. جب انصاف کرنے اور عدالت کو قائم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس میں علم بھی آتا ہے, عبادت بھی ہے, تلاوت بھی ہے, اقتصاد بھی ہے, سیاست بھی ہے, قانون بھی ہے, حقوق بھی ہیں. عدالت کا مطلب ہم کورٹ میں لے جائیں ایسا نہیں ہے. عدل کے معنی کیا, عدل کہتے کس کو ہیں؟ عام طور پر جب آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے عدل کے معنی, عام اردو میں یا انگریزی زبان میں سمجھانے کے لیے انگلش میں کہہ دیا تھا عدالت, یعنی جسٹس, عین دال لام. اگر آپ ڈکشنری کھول کر دیکھیں گے عدل کے معنی ہے وضع الشیء فی محلہ, کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا, یہ عدالت کے عدل کے معنی ہے. ایک چیز کو اس کا مقام دینا, اس کے مقابلے میں, اس کے اپوزٹ میں کیا ہے؟ ظلم. وضع الشیء فی غیر محلہ, کسی بھی چیز کو جہاں اس کا مقام نہیں ہے وہاں پہ رکھنا. اس کے لیے مثال بہت فیمس جو ایگزامپل دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹوپی کا مقام سر ہے, اگر سر کے بجائے پیروں پہ ٹوپی رکھی جائے تو یہ ظلم ہے, اور جوتی کا مقام پیر ہے, اگر جوتی کو سر پہ رکھا جائے تو یہ ظلم ہے. اب آپ یہیں سے دیکھ لیں بھائی, جن کو سر پہ اٹھانا چاہیے انہیں کو سر پہ اٹھانا چاہیے, جن کو سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے ان کو سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
جن کو نہیں اٹھانا چاہیے سر پر, اگر ان کو اٹھا لیے تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اب یہ ظلم اور عدل ہر جگہ پر ہے, یعنی عبادت میں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت اس کی ہو جو لائق عبادت ہو, عبادت اس کی نہیں ہونی چاہیے جس کو جو لائق عبادت نہ ہو. توجہ کا طالب ہوں. اور جو لائق عبادت ہے, جو مستحق عبادت ہے, اس کی عبادت نہ کرنا ظلم ہے, اور جو لائق عبادت نہیں ہے اس کی عبادت کرنا ظلم ہے. عبادت یعنی جس کی بندگی ہو. اسی لیے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. یوں تو ہر گناہ ظلم ہے, لیکن شرک ایسا ظلم ہے کہ یہ کبھی معاف نہیں ہوتا. خداوند عالم نے کہا شرک نہیں بخشا جائے گا, گناہ بخشا جا سکتا ہے اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں. تو جو قابل عبادت ہے اس کی عبادت نہ کرنا ظلم ہے, اور جو لائق عبادت نہیں ہے. اس لیے بتوں کی پوجا کرنا, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت اور ان کے سامنے انسان, عقل مند انسان سر جھکا کر سجدہ کرنے لگے بت پر, تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے نہیں. جو مستحق عبادت ہے اس کی عبادت کرنا ہی ظلم ہے. تو عدل کا پہلا تقاضا, جو لائق عبادت ہے اس کی عبادت کریں, اس کے بعد آگے بڑھتی ہے منزل. اسی طریقے سے یہ عدل کا تقاضا ہے, انصاف کا تقاضا ہے. جو لائق اطاعت ہیں, اطاعت کہتے ہیں فالو کرنے کو, جن کی پیروی کی جائے, کا جو لائق اطاعت ہیں ان کی پیروی کرو, اور جو لائق اطاعت نہیں ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. نہیں, یہاں پر طنز کرنا, تنگ نظرانہ گفتگو, کم ظرفی اور چھینٹ کرنا, دوسروں کو بولنا, ایسی باتیں مد نظر نہیں ہیں, بلکہ ایک حقیقت بیانی ہے اور وہ ضروری بھی ہوتی ہیں کہ جو لائق اطاعت نہ ہوں, بھائی نقش قدم ان کے ڈھونڈے جاتے ہیں جو منزل تک پہنچنے کا راستہ جانتے ہوں, جن کو ڈیسٹینیشن معلوم ہے, جن کو آخری منزل کا پتا ہے, ان کے ساتھ چلنا پڑے گا. جن کو منزل کا پتا ہی نہیں ہے, اگر ان کے ساتھ ہو لیے تو وہ بھی ڈوبیں گے, ساتھ چلنے والے بھی ڈوبیں گے. بھائی منزل کیا ہے؟ کا انسانی سفر میں انسان کو پہنچنا ہے کہاں تک؟ جنت تک. جنت پہنچ کے اور آگے بڑھنا ہے, لقاء اللہ. بندگی کی آخری منزل ہے بندے کا خدا تک پہنچنا. تو کس کو ہم فالو کریں؟ جو معرفت الہی میں کامل ہوں. اب زیارت جامعہ پڑھیں آپ, ائمہ معصومین سے جب خطاب ہوتا ہے, آپ ہی کو اللہ کی معرفت ہے جو معرفت کا حق ہے. تو جو منزل جانتے ہیں ان کے نقشے قدم ڈھونڈے جاتے ہیں. اسی طریقے سے محبت کا معاملہ ہے, محبت ان سے کی جانی چاہیے جو لائق محبت ہوں, ان کی محبت نہیں ہونی چاہیے جو لائق محبت نہیں ہے. یہ انصاف کا تقاضا. ہو سکتا ہے کہ آپ بولیں گے آپ کیوں نیگیٹو طریقے سے سوچ کر کے باتوں کو کرتے ہیں, محبت سب سے کریں ہم, محبت سب سے ہونی چاہیے, قاتل سے بھی, ظالم سے بھی. بھائی ہمارے پاس کسی کے لیے برے جذبات نہیں ہیں, ہم تو رسول کے ماننے والے, یقیناً ہمارے پاس کسی کے لیے برے جذبات نہیں ہیں, لیکن کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جو قابل محبت نہیں ہوتے. اسی لیے تو قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے, ابلیس کا ذکر ہے, ظالموں پر لعنت ہے, منافقوں پر لعنت ہے, اور برے لوگوں سے. کس لیے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ اگر ظلم اور ظالم سے محبت ہونے لگے تو انسان ظلم کے قریب ہونے لگتا ہے. یہ فلسفہ جو ہے یہی ہے کہ جو لائق محبت ہیں انہیں کی محبت کرنی چاہیے, اور جو لائق اطاعت ہیں انہیں کی اطاعت کرنی چاہیے. تو میں نے جو عدل کے لیے مثال آپ کے سامنے بیان کی, یقیناً سنی سنائی مثال اور بہت ہی معروف اور مشہور فیمس اگزامپل ہے کہ جو سر پہ اٹھانے کے قابل ہیں ان کو ہی سر پہ اٹھانا چاہیے, اور جو فالو کرنے کے قابل ہیں ان کو مانا جائے, ان کی پیروی ہو. جو لائق محبت ہیں ان سے محبت ضروری ہے, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لائق نفرت ہیں جن سے بیزاری ضروری ہے, اور ہر زمانے میں. یہ نہیں کہ ہم ایک تاریخ کو, اصل میں اہل بیت کے ذکر کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کو, کربلا کو زمانے کے آئینے میں دیکھیں, زمانے کے چلتے حالات کے درمیان دیکھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں, ہم کو مظلوم کا ساتھ دینا ہے یا ظالم کا ساتھ دینا ہے, ہمدردی ہم کو کس کے ساتھ ہونی چاہیے. ایک مرتبہ مل کر سلوات
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
تو تمام نبیوں کی بعثت کا مقصد تھا, حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک, جسٹس کو قائم کرنا, انصاف کو قائم کرنا. اور امام حسین نے اپنی قربانی پیش کر دی پورے انبیاء کی محنتوں کو بچانے کے لیے. تو امام حسین کی شہادت کا مقصد ہے عدل قائم کرنا. ایک ظالم فاسق فاجر کا مسند رسول پر بیٹھ کر یہ کہنا کہ یہ رسول کی مسند ہے, پھر رسالت کا انکار کرنا, پورے انبیاء کی محنتیں تاراج ہو رہی تھیں. ایسے میں امام حسین نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنی ہر طرح کی قربانی پیش کروں گا. تو کربلا کا مقصد ہے عدل و انصاف قائم کرنا. عدل کا پہلا تقاضا جو لائق عبادت ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے, جو لائق عبادت نہیں اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اور یہ کمال کی بات ہے, اگر اللہ کی بندگی ہے تو بہت بڑا شرف ہے. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. مولا امیر المومنین کی مناجات ہے, میرے مالک میری عزت کے لیے, میری عزت کے لیے ہی کے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے لیے یہی سب سے بڑی فخر کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے. چاہیں تو اسی پر ہم گفتگو کرتے رہے. دیکھیے اس سے بڑی عزت کوئی ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. کس کے بندے ہیں؟ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے, رازق ہے, بندگی بس اسی کی مانی ہے, کسی اور کی بندگی کی توب گردن پر نہیں ہے. فخر کی بات یہ کہ ہمارا خدا واجب الوجود, رازق, غفور, رحیم, کریم, غفار, مالک موت و حیات و نشور, تو یہ سب سے بڑے فخر کی بات ہے. اور اس کے بعد پالنے والے تو ویسا ہے, الہی انت کما احب, جیسا میرا دل چاہتا ہے تو ویسا ہے. میرا دل کہتا ہے میرا خدا ایسا ہو جو جلد راضی ہو جانے والا, صحیح اور رضا ہو. میرا خدا ایسا ہو جو توبہ کو قبول کر لیتا ہو. میرا خدا ایسا ہو جو ظالموں کو سزا دینے والا ہو, کیونکہ وہ صریح اور رضا ظالم کو سزا بھی دیتا ہے. مظلوم کی ایک آہ پہ راضی ہو جانے والا, ایک گنہگار بندے کی شرمندگی کے ساتھ ایک آنسو پر ایک آہ پہ راضی ہو جانے والا جب ظالموں پر عذاب نازل کرتا ہے, تو قوم لوط کے لیے ہے کہ فجعلنا عالیہا سافلہا, ایسا زلزلہ زمین پر آیا کہ اس کو شاید ڈگریوں میں ناپا نہیں جا سکتا تھا. ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا, یعنی گویا زمین کو پچھاڑ دیا ادھر سے ادھر. تو وہ خدا جو انسانوں پر اتنا رحیم اور غفور ہے, ظالموں پر ایسا عذاب بھی نازل کرتا ہے, ظالموں کو مہلت بھی دیتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں پالنے والے تو ہے ویسا جیسا میرا دل کہتا ہے, مجھے بھی ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے. ہم بھی مولا کی خدمت میں عرض کریں, مولا یقیناً ہمارے لیے سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ ہم آپ ہمارے مولا ہیں. اب آپ اسی کو پھیلائیں. بھائی دنیا کے اندر کمتر لوگوں کی غلامی ذلت ہے, لیکن علی کی غلامی عزت ہے. اسی لیے تو بادشاہوں کے تذکرے نہیں ہوتے, قمبر کا تذکرہ ہوتا ہے. دنیا کی بڑی بڑی شہزادیاں گزر گئیں, اگر ان کا نام کہیں ہے بھی تو ہسٹری کی کتابوں میں کہیں کوئی تذکرہ آ جائے گا, مگر فضا کا ذکر نقش دل ہے. اس لیے کہ در فاطمہ کی کنیزی علی کے دروازے کی غلامی ایسا شرف ہے کہ دنیا کی بادشاہت کی اس کے سامنے کوئی قیمت نہیں ہے. تو مولا یہی سب سے بڑی عزت ہمارے لیے ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ کے ماننے والے ہیں. اور ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے مولا ہیں. کون ہے ہمارا مولا؟ جو فاتح باب خیبر ہے. مولا وہ ہے جو کائنات کا سب سے بڑا شجاع, جس جو کائنات کا ایسا عالم کہ کہے کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, جو مدینۃ العلم شہر علم کا دروازہ ہے. وہ مولا ہمارا ایسا کہ جس کی ذات میں بیک وقت تمام کمالات جمع ہو گئے. وہ اتنا کامل ہے, اتنا کامل ہے کہ قرآن کی صفات ہم پڑھتے جاتے ہیں اور اس کا مفہوم علی کی زندگی میں نظر آتا جاتا ہے. قرآن نے کہا تقوی اختیار کرو تو رسول نے کہا یہ امام المتقین ہیں. قرآن نے کہا کہ مومن کو فاسق پر فضیلت ہے تو رسول نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں. یہی نہیں کہ امیر المومنین ہیں, کہا کل ایمان ہیں. کل ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کل ایمان یعنی ٹوٹل ایمان. ٹوٹل ایمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک یہ روایت ہے اور ایک روایت وہ کہ جہاں رسول اللہ نے فرمایا حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. یہاں تک تو تھوڑا بہت بات سمجھ میں آ بھی جاتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا اللہم ادر الحق حیثما دار, خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائیں. کیا مطلب ہے ذرا سا غور بھی تو کریں. دیکھیے ہوتا یہ کہ ہم دنیا کے اندر کسی پرسنالٹی کو تحقیق کرنا چاہیں, ہوتا ہے نا بڑے بڑے ادیب لوگ, بڑے بڑے اسکالرس کی لائف ہسٹری پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے, ان کے خدمات کو دیکھا جاتا ہے اور پازیٹیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پھر کریٹیسائز بھی کیا جاتا ہے کہ نقص کہاں تھا مثلاً. تو ہوتا کیا ہے کسی بھی شخصیت کو جانچنے کے لیے, کسی بھی پرسنالٹی کو دیکھنے کے لیے پہلے کرائیٹیریا بنتا ہے. مثلاً ایگزامپل, اگر کسی بھی انسٹیٹیوشن میں اسٹوڈنٹ کا کیریئر ریکارڈ بننا ہے تو پیپرز ہیں اس کے, فزکس میں اتنے مارکس, کیمسٹری میں اتنے مارکس, سوشل پیپر میں اتنے, سائنس میں اتنے, میتھمیٹکس میں اتنے, لینگویج میں اتنے, پھر اس کا ایک ایوریج بنتا ہے, پھر اس حساب سے پرسنٹیج نکالا جاتا ہے. جہاں تک ہماری چھوٹی سی جنرل نالج ہے, اب آپ اس کو اے بی سی گریڈ میں دیکھیں یا نمبر وائز جا کر کے پرسنٹیج میں دیکھیں, پہلے کرائیٹیریا بنتے ہیں, پہلے پیپرز طے ہوتے ہیں, پھر مارکس دیکھے جاتے ہیں, پھر اس کا ایک ایوریج نکالا جاتا ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. خدایا حق کو ادھر ادھر موڑ دے, جدھر جدھر علی مڑ جائے. مطلب یہ ہے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حق کا معیار کرائیٹیریا پہلے طے کر کے پھر علی کو نہ دیکھنا, بلکہ حق پہچاننا ہو تو علی کو دیکھ کے پہچاننا. حق کی تلاش ہو تو حق پہچاننے کے لیے تمہارا فرض یہ ہے کہ علی کو دیکھو. کل ایمان مطلب کیا ہے, یعنی لوگ مومن بنے اور ایمان میں ترقی ہوتی رہتی ہے, اس لیے تو مجلسوں میں آتے ہیں تاکہ ایمان مضبوط ہو. جب ایمان مضبوط ہوگا تو کردار بھی مضبوط ہوگا. جب ہمارا یقین خدا پر, رسول پر, امام حسین پر, دین پر پختہ ہوگا تو دین کی پابندی بھی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ دین کی کچھ چیزیں ہم اپنی پسند کی لے لیں گے, کچھ چیزیں چھوڑ دیں گے. زندگی میں کچھ دن ہم مذہبی ہیں, باقی دن مذہبی نہیں ہیں. محرم میں مذہبی ہیں, گھر میں مذہبی نہیں ہیں, رمضان میں مذہبی ہیں, عام دنوں میں نہیں. اس لیے کہ جب ایمان مضبوط ہوگا تو ہر جگہ سچا مومن مسلمان بن کر کے رہیں گے, کربلائی بن کر کے رہیں گے, تو ایمان میں تقویت ہوتی رہتی ہے. مجلس عزا کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ یہاں اپنے ایمان کو قوی مضبوط بنا لیں. جب ایمان قوی اور مضبوط ہو جائے گا تو ایسے ہی جیسے ایک درخت کی جڑیں مضبوط ہونے کی بنیاد پر اس کے پھل پودے اور ڈالیاں تازہ رہتی ہیں, ایسے ایمان اگر مضبوط ہو جائے گا تو کردار بھی مضبوط ہوگا, کردار بھی صالح ہوگا. یہاں اب مومن تو اپنے ایمان کو تقویت دیتے رہتے ہیں اور اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کمزوری بھی آتی جاتی ہے, خدا نہ خاصا موسم کا اثر ہو جاتا ہے. جیسے جسم پر موسم کا اثر ہوتا ہے, زیادہ سردی ہے, صحیح خیال نہیں رکھا, حفاظت کا انتظام نہیں کیا, صحیح لباس نہیں پہنے, باہر سے آئے ہیں, فوراً سردی ہو جاتی ہے. ایسی دنیا کے ماحول کا بھی لوگوں کی روح پہ اثر پڑ جاتا ہے. کچھ ٹھیک تھے مگر موسم نے بگاڑ دیا. آزادار حسین موسم سے بگڑتا نہیں ہے اس کا حال, بلکہ وہ موسموں کو ٹھیک کرتا ہے. اس کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کے بگڑے ماحول کو سنوارنے کی کوشش میں پہل کرے. اسی کا نام انتظار امام بھی ہے. امام کا جو انتظار کر رہے ہیں یعنی ماحول کو سدھار رہے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امیر المومنین کے لیے خدا رسول اللہ نے, خدا کے رسول نے کہا کل ایمان, یعنی یہ ایمان کا معیار ہے. باقی جتنے لوگ ہیں وہ اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہیں گے, مگر جو کل ایمان ہے وہ معیار ہے ایمان کا. اور اتفاق سے جنگ خندق میں جب عمرو بن عبد داؤد نے چھلانگ لگا کر مبارز طلب کیا تھا, کون ہے میرے مقابلے میں آئے, خندق کے پار آیا اور اس نے کہا کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے, تو رسول اللہ نے فرمایا تھا من لہذا القلب, اس قلب کے لیے, قلب کے معنی ہوتے ہیں کتے کے. رسول کی زبان بڑی پاک زبان ہے. رسول اللہ نے جب یہ فرمایا تو یقیناً اس کی روح, اس کا وجود ایسا تھا اس ظالم کا, گستاخ کا. تو بعد میں امیر المومنین کو جب بھیجا گیا میدان میں اور جب چلے مولا, تو رسول اللہ نے فرمایا برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ, کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں گیا. کل ایمان کل کفر کے مقابلے کے لیے گیا ہے. اب جب پہنچے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, تو عمرو بن عبد داؤد نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے, تو امیر المومنین نے فرمایا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں.
سبحان اللہ.
تمہارا نام کیا ہے, کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. یا علی وہ نام پوچھ رہا ہے, آپ کہہ رہے میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اور تاریخ میں ہے امیر المومنین کے جو اقوال ہیں, فرمائشات ہیں, اس میں جہاں جہاں مولا ایک فخری انداز میں گفتگو کرتے ہیں, ایک طرح سے چیلنج ہوتا ہے کہ علی کے لیے کوئی فرق نہیں. کہتا ہے مولا, فرماتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو طالب کے بیٹے کی جان ہے. جب ایک چیلنج کے ساتھ ایک کسی فخری انداز میں مولا گفتگو کرتے ہیں تو خاص طور سے ابو طالب کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ دیکھو میں علی ضرور ہوں مگر میں خود بھی اپنے اوپر فخر کرنا چاہوں تو اپنے بابا کا نام لیتا ہوں. معلوم ہوا کہ اس سے عزت میں اضافہ ہوگا. خصوصیت کیا تھی خندق میں, کل ایمان جب کل کفر کے مقابلے میں گیا تو شاید ایک وجہ یہ بھی رہی ہو کہ رسول اللہ نے بتا دیا تھا یہ کفر و ایمان کا معاملہ ہے. جہاں کفر و ایمان کا معاملہ ہے تو اس زمانے میں جب دنیا کافر تھی تو اس مومن کو یاد کیا جائے جو ابتدائی دور میں رسول کا محسن رہا. جہاں ایمان کے اظہار کا معاملہ, اگر آپ لوگ پہنچ سکیں, یقیناً کل ایمان کے تذکرے کے دوران ابو طالب کا تذکرہ ایمان کی نشانی کے لیے, تاکہ آنے والی ظالم دنیا پھر شک نہ کرے جناب ابو طالب کے ایمان پر. صلوات پڑھیں محمد,
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
تو خدایا تیری بندگی سب سے بڑی عزت, تو میرا رب سب سے بڑا فخر, تو ویسا ہے جیسا میرا دل کہتا ہے, مجھے بھی ایسا بنا لے. یعنی ربوبیت کی جتنی صفات جتنے تقاضے ہیں وہ تیری ذات میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں, میرے اندر بندگی کے صفات پیدا کر دے. مولا ہمیں بتا رہے ہیں, ہم مولا کی خدمت میں عرض کر دیں, مولا سب سے بڑی عزت آپ کی غلامی, سب سے بڑا فخر آپ کا مولا ہونا. مولا آپ ہیں ویسے جیسا میرا دل کہتا ہے, میرا مولا وہ ہے جو کبھی میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں ہے, میرا مولا وہ ہے جو علم کی دولت دینے لگے تو توریت والوں کو توریت سے, زبور والوں کو زبور سے, انجیل والوں کو انجیل سے, مسند قضاوت پر آ جائے, ججمنٹ کا معاملہ ہو تو ایسی قضاوت, ایسی انصاف, ایسا انصاف دنیا کے سامنے پیش کرے کہ نہ ماننے والے بھی, قبول نہ رکھنے والے بھی, علی کو نہ چاہنے والے بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ علی شہید عدالت ہیں. تاریخ میں بہت سے مورخوں نے جو مسلمان بھی نہیں تھے لکھا کہ علی کو اس لیے شہید کیا گیا کہ یہ مکمل عدالت کے پیکر تھے. مولا کے بہت سے فقرات ہیں جس میں سے ایک مشہور فقرہ ہے, مولا نے فرمایا دیکھیے یہ ڈاکومنٹ ہے, اس کو انسانی تاریخ کی پیشانی پہ سنہرے الفاظ میں لکھ دینا چاہیے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاتھ میں کائنات کی حکومت رکھ دی جائے, ایک ہتھیلی میں ساتوں بر اعظم کی حکومت میرے ہاتھ میں رکھ دی جائے, اور دوسری طرف مجھ سے کہا جائے کہ چیونٹی کے منہ میں جو اس کی غذا ہے, جو دانہ ہے, اس کو ہٹا دوں تو یہ پوری کائنات کی دولت حکومت میرے ہاتھ میں رکھی جائے, اور چیونٹی کے منہ سے اس کا دہن سے اس کی غذا ہٹانے کے لیے مجھ سے کہا جائے تو علی ایک چیونٹی کے دہن سے, چیونٹی کے منہ سے اس کی غذا, اس کے دانے کو نہیں ہٹائے گا, اس حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ مکمل انسان ایک نشانی ہے امیر المومنین کو پہچاننے کی اور امیر المومنین کی ذات مقدسہ سے قریب ہونے کی, کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں کبھی اس چیز کو برداشت کر ہی نہیں سکتا. اگر علی حاکم وقت ہے تو انصاف کا بول والا ہوگا. لوگوں نے کہا نہیں, ذرا سا مسئلے سے کام لینے چاہیے نا. آج کل ہم لوگ بھی کبھی کہتے ہیں, سوچتے ہیں ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے, زمانہ خراب ہے, ذرا سا اسٹیبلٹی آ جائے, ماحول بن جائے, تب کوئی ایکشن لیا جائے. لوگوں نے کہا, بڑے اچھے اچھے لوگوں نے آ کے مشورہ دیا, ایڈوائز دی مولا امیر المومنین کو. ابن عباس نے کہا کہ یہ شام کا جو معاملہ ہے اس میں جلدی نہ کریں, آپ رہنے دیں, جب اسٹیبلٹی آ جائے, آپ کی حکومت سٹیبل ہو جائے, قدم جم جائے, تب کوئی ڈیسیشن لینا. علی نے کہا, تم نے پہچانا نہیں علی کو, علی کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے. سب اگر علی حاکم وقت ہوگا تو اہل کو ہی عہدہ دیا جائے گا, انصاف کا بول والا ہوگا, ظلم حکومت علی میں ایک گھنٹے کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. تو عزیزو, ہمارا دل کہتا ہے کہ ہمارا مولا ایسا جیسا چاہیے, ہمارے ذہن کی تصورات کی حد ختم ہو جاتی ہے, مگر مولا کے کمالات کی حد نہیں ختم ہوتی. تو مولا اب ہم کو بھی ایسا بنانے میں آپ ہمارے لیے دعا کریں اور وسیلہ بن جائیں کہ ہم بھی ایسے بنیں جو آپ کی غلامی کا حق ہے, جو امام کے معموم کا حق ہے. مولا ہے ایسا جو کمالات کا مجموعہ ہے, تو اس مولا کا غلام بھی ایسا ہو کہ جس کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے اس کے کردار کے نقوش پائے جائیں, دیکھنے میں لگے کہ علی کا چاہنے والا ہے, دیکھنے میں لگے کہ یہ حسین کا ماتمدار ہے, دنیا کو پتا چلے کہ حسین کا چاہنے والا ہے, یہ کربلائی ہے, یہ عزادار حسین ہے, اس کا رشتہ, اس کی نسبت حر سے ہے, جون سے ہے, ابو الفضل عباس سے ہے, حبیب سے ہے, زہیر قین سے ہے, مسلم ابن اوسجا سے ہے, علی اکبر سے ہے, عباس کی وفا سے ہے. چاہیں تو آپ انہی الفاظ کو دوسرے مفہوم میں دیکھیں. بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کے بات کو تمام کیے دیتا ہوں. ایک عنوان دیکھنے کا یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہم کن کو یاد کرتے ہیں, ابو الفضل عباس کو, جناب قاسم کو, جناب حبیب کو, جناب حر کو, جناب جون کو, جناب علی اصغر کو. دوسری طرف آپ دوسرا عنوان دیکھیں, یہ سب نام ہیں مگر یہ کردار کے سمبل ہیں. ابو الفضل عباس وفا کا نام ہے, حر آزادگی کا نام ہے, قاسم جذبہ ایثار و قربانی کا نام ہے, حبیب محبت کا نام ہے. مسلم ابن اوسجا وفائے حسین کا نام ہے. سعید حفاظت مقصد حسینی کا نام ہے. ان صفات کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں, تب جا کر کہیں ہم عزادار حقیقی کہلانے کے قابل بنیں گے اور اس لشکر کا سپاہی بننے کے قابل بنیں گے کہ جس لشکر کی اور جس کی آمد کا انتظار ہے کہ وہ آئے گا, دنیا کو انصاف دے گا. یہ نہیں کہ زور زبردستی ہوگی, کبھی تاثر یہ ہوتا ہے کہ امام آئیں گے تلوار چل جائے گی. نہیں, ہر جگہ ہمیشہ زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہے, ضرورتاً تلوار بھی استعمال ہوگی, لیکن اصل جو اپروچ ہوگا وہ پاکیزگی کے ساتھ. تو ہم کو اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنی پاکیزگی فکر کے ذریعے سے دنیا کے ماحول کو آمادہ کرنا ہے امام کی آمد کے انتظار کے لیے. صلوات پڑھ لیں. میرا کوئی بات بھی مکمل تو نہیں ہو سکتی اگر ایک عنوان ہم دینا چاہیں تو, جیسا کہ بعثت انبیاء کا مقصد عدل و عدالت کا قیام ہے, ایسے ہی کربلا کا مقصد عدالت کا قیام ہے. اور اسی عدالت کے قیام میں نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکات بھی, ذاتی زندگی بھی, ماں باپ کا احترام بھی, غیروں کے ساتھ اچھا سلوک بھی, ظلم کے خلاف آواز احتجاج بھی, مظلوم سے ہمدردی بھی, درس آزادگی بھی, غرض یہ کہ اسی انصاف کی سرخی کے تلے تمام انسانی صفات آ جاتے ہیں. امام حسین نے اپنی قربانی پیش کی تاکہ انبیاء کی محنتیں بچ جائیں اور نبیوں کا پیغام دنیا کے اندر قائم رہے, باقی رہے. تو کیا اب اس کے بعد مکمل طور پر پوری دنیا مومن ہو گئی, پوری دنیا مسلمان ہو گئی, پوری دنیا حقیقی معنی میں نبیوں کے پیغام پر عمل کرنے والی ہو گئی؟ دیکھیے, دنیا ہو کہ نہ ہو, پیغام کی حفاظت ہو گئی. یعنی مسلمان چاہے جن حالات میں گزرے, سو کالڈ مسلمان یا سچے مسلمان جیسے بھی ہوں, ان کے حالات چاہے جیسے ہوں, مگر اب کوئی اسلام کو یزید کے کردار میں نہیں حسین کی شہادت میں ڈھونڈے گا. اب اگر کسی کو اسلام دیکھنا ہے تو امام حسین کی قربانی کے پس منظر میں دیکھے گا. حقیقی اسلام کے متلاشی کو, جس کو تلاش ہے اسلام کی تصویر دیکھنی ہے, وہ آئے گا امام حسین کے سائے میں, کربلا کے سائے میں اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرے گا. تو میں نے بہت سی باتیں ظاہر ہے کہ اشارتاً عرض کر دیں کہ امام حسین کی شہادت اور آپ کے انصار کی شہادت کے درمیان بہت سے پیغامات بھی پائے جاتے ہیں, مثلا مساوات, برابری, انصاف اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا. دنیا کے اندر آج یہ ترقی یافتہ مہذب دنیا کا ایک بہترین عنوان سمجھا جاتا ہے کہ کالے گورے کے درمیان فرق نہیں ہے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سیاہ فام نسل سے تعلق رکھنے والا دنیا کے اتنے بڑے ملک کا پریسیڈنٹ بھی بن جاتا ہے, کہنے کو کہا جاتا ہے. اور کچھ حقائق ایسے ہیں کہ پھر بھی فرق پایا جاتا ہے قوموں کے درمیان, سیاہ اور سفید کا, مالدار اور غریب کا, بڑے اور چھوٹے کا, نیشنلٹیز کا, پاسپورٹ کا فرق ہے, کس کنٹری کا پاسپورٹ, قبیلے کا. امام حسین کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر کسی طریقے کا کوئی رنگ نہیں ہے, کوئی فرق نہیں ہے. سیاہ غلام جون بھی ہے اور برابر کا بیٹا شبیہ رسول بھی ہے, ثانیہ حیدر کرار بھی ہے, ابھی ابھی آنے والا حر بھی ہے, اور یہاں کسی طریقے کا فرق نہیں ہے. ابھی ابھی راستے میں ایک کرسچن عیسائی جس نے امامت کی نور سے نورانیت اپنی زندگی میں پیدا کی, وہاب قلبی ہے, وہ بھی شہید ہے امام کی بارگاہ میں, وہ بھی برابر کا درجہ ہے اس کا بھی. اور ساتھ کے ساتھ یہاں سن کا بھی فرق نہیں ہے, چھوٹا بچہ 6 مہینے کا بھی ہے, 18 برس کا بھرپور جوان بھی ہے, 32 سال کا برابر کا بھائی بھی ہے اور بوڑھا بھی ہے. نہ ایج اور عمر کا فرق ہے, اور عورتوں کی قربانیاں بھی ہیں, ظاہر ہے کہ خواتین نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے. نہ مرد اور عورت کا فرق ہے تحریک کربلا میں, نہ رنگ کا کوئی فاصلہ ہے, نہ قبیلے کا کوئی فاصلہ ہے, نہ مسلک اور فرقے کی بات ہے, اور نہ ہی مذہب اور ملت کی بات ہے, نہ ہی نیشنلٹی کی بات ہے. ایک ہی جذبہ ہے, جذبہ نصرت حسینی کا, اللہ کے لیے اپنی قربانی پیش کر دینے کا جذبہ. یہ ہے پیغام کربلا والوں کا. پھر ہم اسی کو عنوان دے سکتے ہیں کہ عدالت کا پیغام تھا, اور اس کو برقرار کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں, کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں. کبھی یہ تصور ہوتا ہے غور کرتے, مصائب سنتے ہوئے, پڑھتے ہوئے غور بھی کرنا چاہیے کہ امام حسین نے جو قربانیاں دی ہیں, ان قربانیوں میں عظیم تر قربانی کون سی قربانی ہو سکتی ہے؟ اور لگتا یہ کہ جس مصیبت پہ ہم غور کرتے ہیں وہی مصیبت سب سے بڑی مصیبت نظر آتی ہے. ہم نے دیکھا ایک دوست کے سرانے بچپن کا ساتھی ہو, ضعیفی میں پیاس کے عالم میں کوئی دوست, سچا دوست, حقیقی دوست پہنچے, بڑی مصیبت ہے حبیب کا شہید ہو جانا. لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ کمتر ہے, اس سے بڑی مصیبت تو وہ ہے کہ جہاں اپنے بھتیجے کے پامال بدن کو ابا کی دامن میں بچھا کر رکھنے کا وقت آئے. پھر بھی یہ بھی یقیناً عظیم مصیبت ہے, لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دنیا کا دستور ہے ضعیف باپ سے کڑیل جوان بیٹے کا لاشا دیکھا نہیں جاتا. یہاں ضعیف باپ کڑیل جوان بیٹے کی میت کو لٹھاتا ہے. کہا یہی آخری مصیبت ہے. ایک منزل وہ بھی آتی ہے جہاں پر اکیلا ہو جانے کے بعد, تنہا ہو جانے کے بعد, مظلوم پیاسا ہے, بھوکا ہے, لاشوں پر لاشیں اٹھا چکا ہے, جس کے اصحاب و انصار سب شہید ہو گئے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ پھول سی میت ہے اپنے ہاتھوں پہ لیے آگے بڑھ رہا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کون سی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہوگی, کون سی مصیبت سب سے دردناک مصیبت ہوگی؟ جناب علی اصغر کا شہید ہونا, علی اکبر کا شہید ہونا, قاسم کا پامال ہونا, حبیب کی شہادت, حر کی شہادت, جون کی شہادت, یہ سب مصیبتیں ہیں. پیاس کیا کم مصیبت ہے؟ ودا ہونا امام حسین کا خیموں سے کیا کم مصیبت ہے؟ یوں تو ہر مصیبت کربلا کی سب سے عظیم مصیبت ہے, لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں پر پہنچ کر لگتا ہے کہ یہ امام حسین کے لیے ناقابل تصور تھا. ایسا نہیں کہ صبر حسینی میں کمی تھی. وہ کون سا موقع تھا؟ وہ موقع اس وقت تھا جب مظلوم کربلا کی آخری لمحات تھے, ظالموں کو اندازہ کرنا تھا کہ جان باقی ہے کہ نہیں, روح قفس مسوری سے پرواز کر گئی کہ نہیں, کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی قریب جانے کی. ایسے میں ایک مرتبہ شمر ملون نے اعلان کیا, میں ابھی بتا دیتا ہوں, ابھی میں اندازہ لگائے لیتا ہوں کہ حسین زندہ ہیں کہ نہیں. ایک مرتبہ آواز بلند کر کے چیختا ہے, جاؤ خیموں پر حملہ کر دو, علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین لو. یہ سننا تھا گھٹنیوں پر, کوہنیوں کے بل چلنے لگے آواز, ظالموں جب تک حسین زندہ ہے خیموں کے قریب نہ جانا, لگتا یہ ہے کہ زینب و ام کلثوم کا بے پردہ ہو جانا امام حسین کے لیے تصور کے قابل بھی نہیں تھا. ہم عرض کریں گے مولا, مولا یقیناً بڑی مصیبت تھی, لیکن ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھئے, شام غریبہ کے بعد کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک ایک ایک مرحلے میں گلی کوچوں سے گزارا جانا, بازاروں سے گزارا جانا, درباروں میں لے جایا جانا, یہ کتنا مصیبت کا وقت تھا عزیز. جس وقت جناب ابو الفضل عباس میدان میں گئے ہیں, ابھی سلام اور مرثیہ بھی انہی کے حوالے سے پڑھا گیا, جب میدان میں گئے ہیں تو جو تصور سب سے زیادہ غمناک تھا بیویوں کے لیے وہ یہی تھا, جس وقت مظلوم کربلا کی بارگاہ میں حضرت ابو الفضل عباس آئے ہیں کہ مولا بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی, بچوں سے پیاس العطش کی آوازیں جو بلند ہو رہی ہیں وہ صحیح نہیں جاتی. اس خیمے میں تشریف لے گئے جہاں پر مشکیزے رکھے ہوئے تھے, مشکیزوں سے پانی تو نہیں تھا لیکن جن مشکوں میں نم تھی, بچوں نے اپنے خود کو ان مشکوں سے قریب کر کے اپنے طرف سے یہ آوازیں بلند کی ہوئی تھی, العطش العطش. بی بی سکینہ نے بچوں کی نمائندگی کی تھی. ابو الفضل عباس آئے, آنے کے بعد جب امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, پورا منظر مختل نہیں پڑھنا ہے بلکہ مصیبت کی دردناکی آج کل کی تاریخوں کے حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک مرتبہ جب ابو الفضل عباس امام حسین کی بارگاہ میں آئے, مولا بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی, میدان جانے کی اجازت دیں تاکہ بچوں کی صفائی کا کام ہو سکے, تو امام حسین نے جب اجازت دی ہے تو ایک جملہ کہا ہے, کہا بھیا عباس دیکھو اب جا رہے ہو, اس کے بعد ان آنکھوں میں نیند نہیں ہوگی جو اب تک تمہاری موجودگی میں سو جاتی تھی, اور اب وہ آنکھیں مطمئن سوئیں گی جو تمہارے وجود سے بے چین ہوتی تھی. اللہ اللہ, عظمت ابو الفضل عباس کا ہمارا سلام ہو. مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے وجود سے بیویوں اور بچوں کو ڈھارس ہے, اور تمہارے وجود سے دشمنوں کو گھبراہٹ ہے, اب تم جاؤ گے تو بے چین لوگوں کو چین آئے گا, اور تمہارے وجود سے جن کو چین ہے وہ بے چین ہو جائیں گے. امام نے فرمایا جاؤ اپنی شہزادی سے رخصت ہو لو. ایک مرتبہ بیوی کی بارگاہ میں آئے, اے بیوی اے شہزادی, غلام اجازت کے لیے آیا ہے, بچوں کی پیاس بجھانے کو میدان کی جانب جا رہا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے حسرت سے دیکھا, بھیا عباس میدان جا رہے ہو, جانا ذرا قریب آ جاؤ. عباس قریب ہو گئے, کہا عباس بیٹھ جاؤ. جناب عباس بیٹھ بھی گئے. ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا, بھیا عباس میدان جا رہے ہو جاؤ, لیکن ایک بات دل میں تھی میں تم کو بتائے دیتی ہوں. میں نے سنا تھا خصوصاً جب 21 رمضان مبارک کی شب تھی, میں نے اپنے بابا کو تنہا پا کر یہ پوچھ بھی لیا تھا. میں نے ام ایمن سے سنا ہے کہ ایک دن میرا ماں جایا شہید کیا جائے گا, میرے سر سے چادر چھین لی جائے گی, میرے بازو میں رسن بندھے گی. تو میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. مجھے اپنی بابا کی بات پر یقین ضرور تھا, لیکن پھر بھی سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا کس میں اتنی ہمت ہے کہ زینب کے سر سے چادر چھین لے. اے میرے بھائی عباس, اب میدان جا رہے ہو, اب زینب کو یقین آ گیا کہ اب اس سر سے چادر بھی چھینیں گی. عزادارو, یہی وجہ ہے جب بعد شہادت حسین ایک مرتبہ کوفے میں جناب زینب نے سر ابو الفضل عباس کو دیکھا جو نو کے نیزہ پہ نہیں رک رہا تھا, تو ایک مرتبہ خطاب کیا تھا, اے میرے ماجہ, اے میرے بھائی عباس. اور جناب سید سجاد جب بعجاز امامت شہدائے کربلا کے جنازے دفنانے کے لیے آئے, بنی اسد کے قبیلے کے لوگ تھے, ایک مرتبہ امام نے اپنے بابا کے بدن اطہر کو قبر پہ رکھا. قبر کے اندر رکھ دینے کے بعد جب قبر بن گئی تو بنی اسد کے قبیلے کے لوگوں نے کہا, اے آنے والے, ہم نے نشیب فرات میں ایک ایسا جنازہ دیکھا ہے جس کے دونوں شانے کٹے ہوئے ہیں اور جنازہ پامال اتنا کہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو اٹھتا نہیں ہے. ایک مرتبہ سید سجاد نے آہ کھینچی, قریب پہنچے, خود کو جنازے پہ چچا کے گرا دیا. اے چچا ابو الفضل عباس, سلام ہو آپ کی وفا پر, آپ کی حمایت کے جذبے پر. اے چچا عباس, کاش ہوتے تو دیکھتے کہ آپ کی شہزادی ننگے سر بازاروں میں لے جائی جا رہی ہے, درباروں سے گزاری جا رہی ہے. اللہ لعنت اللہ.